بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ شمس کی آیات نمبر 1-10 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام اسلام پلس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سامن، قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کے 10.8% ہو گئی ہے۔ اور ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آٹھویں مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں ایرانی عوام پر ایک بڑا ظلم ہیں جنہیں ختم ہونا چاہیے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو امریکہ ایک دن میں پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کر دے تو ہم بھی معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ پابندیوں کے سلسلے میں 100% قصوروار امریکہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے زمانے میں امریکیوں نے یہ غیر قانونی، غیر انسانی اور دہشت گردانہ کام کیا اور ہمارے عوام کو ہر چیز سے محروم کر دیا۔ صدر حسن روحانی نے امریکہ کی نئی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ دہشت گردانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہو، ہمارے پیسے روکے ہوئے ہو، ہماری تجارت میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو، یہاں تک کہ کرونا ویکسین کی خریداری میں بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہو، اور ہم تک ویکسین بھی نہیں پہنچنے دے رہے ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے 12 فروردین کی مناسبت سے کہا کہ 12 فروردین یوم اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جو جمہوریت، اسلامیت اور ایران سے مرکب ہے، اور یہی تین چیزیں اسلامی جمہوری نظام کے اصلی ارکان ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایران کے خلاف پابندیوں کے منسوخی کے بارے میں امریکی رویے کے سلسلے میں کوئی جواب دیے بغیر ایران کے ساتھ مفید سفارتکاری کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ ایران کہتا ہے کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات سے پہلے پابندیاں منسوخ ہونا چاہیے، کہا کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے اور فریقین کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی پیروی کے لیے مفید سفارتکاری اور دوبارہ اشتراک عمل کے لیے بدستور تیار ہیں۔ دریاسنا امریکہ کی جو بائیڈن حکومت ایرانی عوام کے خلاف سابق امریکی صدر ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس کے ذریعے ایران سے مزید مراعات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے والا فریق واشنگٹن ہے اور تہران نے امریکہ کے اس غیر قانونی اقدام کے جواب میں اس سمجھوتے پر عمل درآمد میں صرف کمی کی ہے، لہذا وہ اسی صورت میں کوئی قدم اٹھائے گا جب پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی اور وعدوں پر عمل درآمد کے لیے واشنگٹن کی کسی نئی شرط یا مطالبے کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شق کے مطابق اگر کوئی فریق ایٹمی سمجھوتے کی پابندی نہیں کرتا یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران کو بھی پوری طرح سے یا جزوی طور پر معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا حق حاصل ہوگا۔ دریاسنا روس کے صدر ولادیمیر پوتین، جرمن چانسلر انجیلا میرکل اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سہ فریقی مذاکرات میں ایران کے ساتھ انجام پانے والے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس سمجھوتے کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ روس کے ایوان صدر کرملین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس، جرمنی اور فرانس کے حکام نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انجام پانے والے مذاکرات میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کی حفاظت، اس پر عمل درآمد اور اس سلسلے میں مزید ہم آہنگی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فرانس کے ایوان صدر ایلیزے محل نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر انجیلا میرکل کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں اقدامات انجام دینے کے لیے اتفاق رائے حاصل ہو گیا ہے۔ قزاقستان کے دارالحکومت آلماتی میں نوروز ایک روح ایک خاندان اور اتنی ساری قومیں کے موضوع پر ایک سیمینار اور بین الاقوامی جشن منعقد ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سیمینار میں اسلامی جمہوریہ ایران، ازبکستان، ترکمانستان، جمہوریہ آذربائیجان اور ترکی کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان پانچ ممالک کے آداب و رسوم سے متعلق شارٹ فلمیں بھی دکھائی گئیں جہاں نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ قزاقستان کی یاسینوف یونیورسٹی کے سربراہ نے نوروز کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے قزاقستان کے عوام کا قومی جشن قرار دیا۔ اس سیمینار میں جشن نوروز منانے والے ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ کا خاص طور سے جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 10.8% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,757 نئے مریضوں اور 78 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,848 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 14,434 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 50,397 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,197 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں بچے کرونا میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ایک دن میں 121 بچے کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ لاہور میں اب تک 6 بچے کرونا سے انتقال کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سندھ کے وزیر اعلی نے وفاقی حکومت سے 2 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں دوسرے دن بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 53,480 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس سے منگل کے مقابلے میں آج معمولی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو ہندوستان میں 56,000 سے زائد نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا، جبکہ ایک دن قبل یعنی پیر کو یہ تعداد 68,000 سے زائد بتائی گئی تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 354 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 162,568 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کا زور بھی ریاست مہاراشٹر میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,559 نئے مریضوں کا پتہ لگا، جس کے بعد اس ریاست میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,41,887 ہو گئی ہے، جبکہ پورے ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 5,52,566 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کولکتہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بدھ کو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے ایک ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 7ویں مرحلے میں 26 اپریل کو ریاست کے 5 اضلاع میں 36 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی اور 8ویں مرحلے میں 4 اضلاع کی 35 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی پرچہ نامزدگی داخل کرانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ عراقی ذرائع نے دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ایک اور قافلے کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں لاجسٹک فوجی قافلے میں شامل 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے منگل کی دوپہر بھی صوبہ بابل اور ذی قار میں امریکی دہشت گرد فوج کے 2 لاجسٹک قافلوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی تھی۔ عراق میں امریکی دہشت گرد فوج کے اڈوں اور قافلوں کو پچھلے چند ماہ سے مسلسل حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی عوام اور اس ملک کے سیاسی دھڑے امریکی دہشت گرد فوج کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ عراقی پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں ایک بل پاس کر چکی ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مرکزی صوبے معارب کے کچھ علاقوں پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے کچھ مقامات کو 21 بار اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے معارب کے جنگی محاذوں پر اپنے فوجیوں کی شکست کے بعد اس صوبے پر مزید جارحانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے شہر معارب کے اطراف کے کئی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ الخبر الیمنی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے شہر معارب کے مغربی مضافاتی علاقوں جبل الاخشر اور النخلا کی پہاڑیوں کے اہم حصوں اور اسیب اور الحمم علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مشرقی الکسارہ اور ایدات الرعا کے محاذوں پر شدید جنگ کے بعد یمنی فوج نے مغربی معارب کے سہن الجن فوجی اڈے کے قریب کئی فوجی چھاؤنیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے یمن میں انسانی حقوق پر سودے بازی اور اسے فوجی اور سیاسی مسائل سے جوڑنے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا ہے کہ سعودی اتحاد امن کے نام پر یمنی مذاکرات کار وفد سے ذریعہ معاش اور غذائی اشیاء اور دواؤں کے بارے میں سودے بازی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر اقوام کی مانند یمنی قوم کو بھی انسانی حقوق سے بہرمند ہونے کا حق حاصل ہے، اور یمنی عوام کے انسانی حقوق ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے منگل کے روز بھی اعلان کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اجازت دیے جانے کے باوجود یمنی عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات اور غذائی اشیاء نیز دوائیں لانے والے بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پر سعودی اتحاد کی جانب سے روکا جانا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی اور ایک ظالمانہ اقدام ہے، بلکہ یمنی عوام کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سعودی اتحاد کے اس اقدام کو بحری قزاقی اور وحشیانہ جرم قرار دیا ہے۔ دریاسنا یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت دفاع نے یمنی عوام کے خلاف برطانیہ کی جارحانہ کاروائیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ علیحد کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کی وزارت دفاع نے سعودی جارحیت میں برطانیہ کے شامل ہونے کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی محاذ پر یمنی عوام کے خلاف برطانیہ کے جارحانہ اقدامات پر ہماری کڑی نظر ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت داخلہ نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ قصا عیسیٰ نامی ایک شخص نے دمشق رکن الدین محلے میں یہ بم دھماکہ کیا ہے۔ اس بم دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امدادی ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی کو ہسپتال پہنچایا، جبکہ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ شام کا بحران 2011 سے سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے شروع ہوا، جس کا مقصد علاقے میں طاقت کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور روس کی حمایت سے داعش دہشت گردوں کو دھول چٹا دی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد گروہ بھی جلد ہی شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین ان قوانین کو کمزور اور درہم برہم کرنا چاہتا ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں نے بنائے تھے۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین پر امریکی سربراہی میں قائم عالمی نظام کو کمزور اور تباہ کرنے، نیز دوسری عالمی جنگ کے بعد بنائے جانے والے قوانین کی خلاف ورزی کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارتی انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلاس اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلاس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا, لیکن ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا۔ لہٰذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ اسی لیے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا، تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ، ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے، ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک، اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں، تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں، چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں، یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں جو امام کے عام وکیل ہیں ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے، اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے، انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولائے کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے، اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے۔ آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں، یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی، جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ ناظرین، بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے۔
ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی، اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط، واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے، لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے، اور دیکھیے یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں، مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے، امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.